أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے، سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، کربلا ایک لازوال تحریک۔ جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. اور سامعین, آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر دو افراد میں جھگڑا ہو تو جو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے پہلے اقدام کرے گا وہ جنت جانے میں سبقت حاصل کرنے والا ہے. تو سامعین لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام کرت و پیش. سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے پر اپوزیشن کا ہنگامہ. مانسون اجلاس کے چوتھے دن بھی کارروائی نہ چل سکی. پاکستان کے سبھی دریاؤں میں پانی کی سطح میں بلندی اور طغیانی. پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ. دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت کا سلسلہ جاری. ابو مہدی کروز میزائل سسٹم بحری افواج کے حوالے کرنے کی تقریب. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے چوتھے دن بھی کارروائی ہنگاموں کی نظر ہو گئی. ایوان زیریں لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہیں اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر ایوان میں بیان دینے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے گریز پر اعتراض کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد کارروائی معطل کر دی گئی. دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے اپنی تقریر میں منی پور پر وزیر اعظم سے بیان دینے کا مطالبہ کیا تو حکمراں اتحاد کے اراکین نے ہنگامہ شروع کر دیا. انڈیا بلاک کے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے منگل کو کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کے چیمبر میں منی پور تشدد پر پارلیمنٹ میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اجلاس میں شرکت کی اور دونوں ایوانوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جامع بیان کے اپنے مطالبے کو دہرایا. ذرائع کے مطابق انڈیا کی جماعتوں نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے. کھڑگے کے کمرے میں منعقدہ اجلاس میں آر جے ڈی, عام آدمی پارٹی, ترنمول کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی. اجلاس کے بعد کھڑگے نے ٹویٹر پر لکھا, منی پور میں 83 دنوں سے جاری رہنے والے تشدد کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں ایک جامع بیان دینے کی ضرورت ہے. وہاں کی ہولناکیاں اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں. انڈیا منی پور تشدد پر مودی حکومت سے جواب مانگتا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو بتانا چاہیے کہ ان کی حکومت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے اور منی پور میں معمولات کب بحال ہوں گے. لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے منی پور معاملے پر مسلسل ہنگامہ کھڑا کیا جس کی وجہ سے مانسون سیشن میں مسلسل چوتھے دن وقفے سوالات کا وقت متاثر رہا اور اسپیکر اوم برلا کو ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی. پاکستان کے صوبے پنجاب میں مختلف اضلاع میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے اور طغیانی کی کیفیت بڑھنے کے بعد پرونیشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مختلف اضلاع میں فیلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جھنگ میں سیلاب کے 22-50 سے زائد دیہات کا رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہو گیا. ادھر دریائے سندھ میں طغیانی اور سیلاب کے بعد دریا کے کنارے آباد بہت سے علاقوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر زمین کھسکنے کی خبر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ چلاس میں شاہراہ قراقرم بند ہونے سے بہت سی گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے ہیں. بلان میں بھی ایک عارضی پل ٹوٹ جانے سے بند ہو جانے والا راستہ آخری اطلاع ملنے تک کھولا نہیں جا سکا تھا اور سندھ بلوچستان اور پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا کہ ایران کے کئی صوبوں میں صہیونی حکومت سے وابستہ سب سے بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت انٹیلیجنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد تہران، کرمان، اصفہان، کوہک گولیو، بویر احمد، کردستان اور مازندران صوبوں میں تخریبی کاروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اس دہشت گرد نیٹ ورک کے افراد ڈنمارک اور ہالینڈ میں موجود دہشت گرد مراکز کے ذریعے صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے سے منسلک ہیں اور غاصب اسرائیلی حکومت ان کی نہ صرف مالی مدد کر رہی تھی بلکہ انہیں ہر قسم کے آلات اور سامان بھی فراہم کر رہی تھی۔ وزارت انٹیلیجنس کے بیان میں آیا کہ ان دہشت گردوں سے 43 طاقتور اور ریموٹ کنٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد نیٹ ورک شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار، پبلک مقامات، پیٹرول پمپوں، بجلی کے کھمبوں اور گیس اسٹیشنوں پر بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے تاکہ نہ صرف داخلی ضروریات کو پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں بلکہ برآمدات کو بھی متاثر کیا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان دہشت گردوں نے عنقریب وسیع پیمانے پر تخریبی کاروائیاں انجام دینے کا پروگرام بنایا تھا لیکن ایران کی سیکورٹی فورسز نے بر وقت کاروائی کی اور ان کے اس منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسری نے کہا ہے کہ ابو مہدی کروز میزائل کو استعمال کر کے دشمن کا طیارہ بردار بحری جہاز اور اس پر موجود طیاروں کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک ہتھیار کے سسٹم ابو مہدی کروز میزائل کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ فوج کے حوالے کرنے کی تقریب آج منگل کو منعقد ہوئی جس میں وزیر دفاع اور مسلح فوج کے کئی کمانڈروں نے شرکت کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فوج کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسری نے بحری فوج کی طاقت اور صلاحیت کو بڑھانے میں ابو مہدی میزائل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کروز میزائل کی خصوصیات میں دشمن کو ایران کے ساحل سے دور رکھنا شامل ہے، اس کے علاوہ دشمن کی الیکٹرانک جنگ میں کامیابی سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میزائل آج سپاہ اور فوج کی بحری افواج کے حوالے کیا گیا اسے کشتی اور بحری جہاز پر بھی نصب کیا جا سکتا اور ساحلی لانچنگ پیڈ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ابو مہدی میزائل ایک بحری کروز میزائل ہے جو 1000 کلومیٹر فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوری ایران کے سمندری دفاع کے ادارہ کار کو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور یہ وسیع علاقے میں آپریشن کا احاطہ کر سکتا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والا ابو مہدی کروز میزائل ایک منفرد میزائل ہے کہ جو نہ صرف ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے، جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے دفاعی نظاموں کو عبور کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا شمار دنیا کے اس قسم کے بہترین میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ابو مہدی میزائل دشمن کے راڈار سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے دفاعی نظاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا راستہ اور بلندی تبدیل کر سکتا ہے۔ ابو مہدی میزائل طویل فاصلے تک مار کرنے والا پہلا بحری کروز میزائل ہے کہ جس کی پرواز کے راستے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی ڈیزائننگ سے متعلق سافٹ ویئرز میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا اور وہ جغرافیائی رکاوٹوں اور دشمن کے راڈار اور دفاعی سسٹم سے بچتے ہوئے مختلف سمتوں سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ زیادہ تباہ کن طاقت کے حامل دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی وجہ سے یہ میزائل ہر قسم کے بحری جہازوں، فریگیٹس اور ڈسٹرائر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر ایڈمرل حمزہ علی کاویانی نے کہا ہے کہ ابو مہدی میزائل کی بحری جہازوں پر تنصیب کے بعد بحر ہند اور آزاد سمندروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مفادات کی حفاظت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی بحریہ میں اس میزائل کی شمولیت سے اس کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل سمندر کے اندر خاص طور پر بحریہ کی ذمہ داری اور مشن کے مقام کے طور پر شمالی بحر ہند میں ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمد یار نے کہا ہے کہ برازیل سمیت آزاد اور خود مختار ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم مقام حاصل ہے۔ علی اکبر احمد یار نے منگل کے روز پیٹوریا میں برکس کے دوست ملکوں کے اجلاس کی سائڈ لائن پر برازیل کے صدر کے معاون خصوصی سیلسو آموریم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں امید ظاہر کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے برکس تنظیم میں جلد از جلد شامل ہونے سے تہران اور برازیلیا کے تعلقات پہلے سے زیادہ فروغ پائیں گے۔ برازیل کے صدر کے معاون خصوصی نے بھی کہا کہ ایران مغربی ایشیا کے علاقے میں معاشی تعلقات کو فروغ دینے میں برازیل کا ایک قابل اعتماد ساتھی ہوئے ہیں اور برازیل ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تہران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی نظام میں برکس کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کی جانب سے بین الاقوامی اداروں میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر زور دیا۔ واضح ہے کہ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان برکس کے رکن اور دوست ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک وقت کے ہمراہ جنوبی افریقہ کے دورے پر ہیں۔ عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے قافلے کے راستے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق عراق کے صوبہ بابل میں واقع ہلا شہر میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے لیے فوجی ساز و سامان لے جانے والے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور واضح نہیں ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ عراق کے مزاحمتی ہم آہنگی مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے اس مرحلے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی اقدامات سمیت امریکہ کے خلاف اپنے بعض اقدامات کو روک دیا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مزاحمتی فورسز نے امریکیوں کی غیر قانونی موجودگی کو قبول کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی موجودگی عراق کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا کہ امریکہ کو عراق کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں بل کی منظوری اور اس پر عمل درآمد میں حکومت کے پسو پیش کے بعد امریکی اتحاد کے لاجسٹک قافلوں کو سڑک کنارے نصب بموں کے ذریعے آئے دن نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی گروہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عراقی حکومت پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر عمل کر کے غیر ملکی فوجوں کو عراق سے باہر نکال دے۔ غرب اردن میں غاصب حسین حکومت کے جارح فوجوں کے ہاتھوں مزید 3 فلسطینی جوان شہید ہو گئے۔ غاصب حسین حکومت کی جارح فوج نے منگل کو اعلان کیا کہ نابلس میں ایک گاڑی پر کیے جانے والے حملے میں 3 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ دریاسنا فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانوع نے غرب اردن میں 3 فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کیا کہ بے گناہ ان شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور وہ آگ اور بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا نظر آئے گا، جس کے دھماکے سے غاصب صہیونی جھلس کر رہ جائیں گے اور دشمن کو جلدی یا بدیر اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ القانو نے کہا کہ غرب اردن کے علاقے نابلس میں جھڑپوں کے بعد تحریک مزاحمت کے بہادر سپوتوں کے وحشیانہ قتل عام کا جرم غاصب حسینی حکومت کی انتہا پسند کابینہ کے سیاہ کرتوتوں کا حصہ بن گیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ غرب اردن میں ان بہادروں کی شہادت سے تحریک مزاحمت کمزور نہیں پڑے گی، بلکہ فلسطینی جوانوں کا عزم و حوصلہ مزید مضبوط و مستحکم ہوگا اور فلسطینی قوم کے حقوق کی بحالی تک تحریک مزاحمت جاری رہے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ حسینی حکومت زوال اور تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے پیر کی رات اپنے خطاب میں حسینی حکومت کی صورتحال کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج حسینی حکومت کی تاریخ کا بدترین دن رقم ہوا اور آج کا یہی اتفاق اس بات کا سبب بنے گا کہ حکومت اپنے زوال و تباہی کی جانب گامزن ہو جائے۔ ان کا اشارہ صہیونی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے عدالتی اصلاحات کے متنازع بل کی جانب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کو باور کر دیا گیا تھا کہ صہیونی فوج ناقابل شکست ہے اور مقبوضہ علاقوں کا آزاد نہیں کرایا جا سکتا، مگر جب اس نے ماضی میں لبنان پر چڑھائی کی تو ایک گروہ ایسا تھا جو اس کی شکست کے امکان پر یقین رکھتا تھا اور اس نے اسے شکست دے بھی دی اور اس طرح اس کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو بدل دیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے مغربی ہتھیار کی ایف سے باہر اسمگل ہو کر جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ امریکی وزارت جنگ کی جانب سے ہتھیاروں کی ارسال شدہ کھیپوں کی کوئی نگرانی نہیں ہو رہی ہے اور بعض مواقع پر ہتھیاروں کی کھیپ مجرم گروہوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے جنہیں وہ اسمگل کر دیتے ہیں۔ امریکی وزارت جنگ کے معائنہ کار کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ نے جب سے یوکرین کے لیے اسلحہ سپلائی کرنا شروع کیے ہیں یوکرین میں موجود جرائم پیشہ گروہ بعض اسلحے من جملہ راکٹ لانچر بندوقیں بلٹ پروف جیکٹیں اور گولیاں اسمگل کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے طٰہٰ شمی۔ اور سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار حسین تقوی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ
حسین تقوی۔ صہیونی ذرائع نے متنازع عدالتی اصلاحات ترمیمی بل پر احتجاجی مظاہرین اور صہیونی پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہنے کی خبر دی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو کیا بتائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم زہرا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ غاصب صہیونی حکومت میں کافی عرصے سے جاری ہے، اور اس بل کے حوالے سے عوام جو ہے وہ ایک عرصے سے سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے، اور اس نے پورے نظام کو مقبوضہ علاقے کے دھرم بھرم کر کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی پولیس اہلکاروں نے متنازع عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی جانب سے تل ابیب کے بند راستے کھولنے کی کوشش کی، تو پولیس اور مظاہرین میں جو ہے وہ جھڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی پولیس نے احتجاجی مظاہرین کے خلاف واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے تل ابیب کے بند راستے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ اس وقت تل ابیب جو ہے وہ ایک بالکل یہ کہا جائے کہ مفلوج ہو کر جو ہے وہ رہ چکا ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ بالکل ہمیں بے بس جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی پولیس اہلکاروں نے ہزاروں کی تعداد میں مظاہرہ کرنے والے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور وہاں بھی دونوں فریقوں کے درمیان شدید جھڑپیں جو ہیں ہوئی ہیں، اور اس کی اطلاعات جو ہیں موصول ہوئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نتانیاہو کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان بھی شدید جھڑپیں جو ہیں ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جھڑپیں تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ دوسری طرف جنوبی نقب میں تسریم علاقے میں ایک صہیونی سیکورٹی اہلکار نے احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ بھی کی ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر جنگ جو ہیں بینی گینٹس نے متنازع عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں وہ سارے منظور شدہ ایسے تمام بل جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس بات کی آئینہ دار ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے، غاصب صہیونی حکومت جو ہے، وہ اندرونی طور پر بالکل جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور اندرونی طور پر اس کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے کے نزدیک ہے۔ سابق غاصب صہیونی حکومت کے جو وزیر جنگ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سخت دن تھا جس میں اسرائیل کو ہار ملی، اور جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے وہ جلد ہی اس طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یہ اس کی ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ نتن یاہو کی ایک کابینہ کے مخالفین کے سربراہ یائر لیپیڈ نے صہیونی پارلیمنٹ میں متنازع عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس بل کی منظوری قواعد اور اصول کی دھجیاں اڑائے جانے کے مترادف ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے درمیان میں جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور صہیونی کابینہ اور اسی طریقے سے صہیونی وزیر نتن یاہو کی حکومت کو اس احتجاج نے جو ہے پورے طریقے سے مفلوج کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ عدالتی اصلاحات سے متعلق ترمیمی بل پر حکومت کو شدید عوامی مزاحمت کا سامنا ہے، اور مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ نتنیاہو کے دائیں بازو کے سخت گیر حکومت نے رواں برس جنوری میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے بل لانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں ایک یادآوری کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اور اسرائیل کی پارلیمنٹ نے شدید مظاہروں اور مخالفت کے باوجود سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کا متنازع عدالتی اصلاحات کا جو ترمیمی بل ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے جو عوام ہیں وہ اس پر کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں اور نتنیاہو اس سلسلے میں کہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت میں خلفشار کی علامت ہیں، اندرونی جو ہے وہ ٹکراؤ کی علامت ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ جب مزاحمت کا بلاک جو ہے وہ روز بروز مضبوط ہو رہا ہے اور صہیونی غاصبوں کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ حسین تقوی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کرتو پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام کرتو پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے۔ چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 مرداد, 7 محرم اور 25 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات محرم سن 61 ہجری قمری کو عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے نہر فرات کے پانی کی بندش کا حکم دیا. ایسے حالات میں کہ عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا میں بہت بڑی تعداد میں اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا تھا, اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا. یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا کہ یہ خط ملتے ہی حسین سے یزید کی بیعت کروا لینا, اگر بیعت کی بات مان لی تو بعد میں ہم فیصلہ کریں گے. عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا اور تاکید کی کہ حسین کو نہر فرات کے پانی سے دور رکھنا اور ان کو اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا. ابن سعد نے اس کے فوراً بعد 500 سواروں کے ساتھ عمر بن حجاج زبیدی کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آب فرات سے دور رکھنے کے لیے مامور کیا. پچیس جولائی 1938 عیسوی کو نسل پرست صہیونیوں کے فلسطین کی سبزی منڈی میں ہونے والے دو علیحدہ علیحدہ بم دھماکوں میں 62 افراد مارے گئے اور تقریباً 100 زخمی ہوئے. ان دھماکوں کا مقصد فلسطینیوں میں خوف و وحشت اور ان کے ملک میں بد امنی پھیلانا تھا, تاکہ فلسطینی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں. فلسطینیوں میں رعب اور وحشت پھیلانے کے لیے دیہاتوں اور شہروں کے گنجان آبادی والے علاقوں پر حملہ اور فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطہ کرنا صہیونیوں کی بنیادی پالیسی تھی, جو اب بھی جاری ہے. پچیس جولائی 1979 عیسوی کو فلسطینی تنظیم اساقہ کے جنرل سیکرٹری زہیر محسن کو فرانس کے شہر کین میں صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا. اس واقعے کے بعد صہیونی دہشت گرد موقع واردات سے فرار ہو گئے. فرانسیسی پولیس نے بھی دعویٰ کیا کہ قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. اس کے باوجود کہ صہیونی حکومت ہر روز فلسطینی عوام اور رہنماؤں کا قتل عام کر رہی ہے, امریکہ کی مانند دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار ملکوں نے کبھی بھی صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی. تین مرداد 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر حمید عنایت کا انتقال ہوا. وہ بی اے کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے, جہاں اقتصاد اور علم سیاسیات میں لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. وطن واپسی کے بعد ڈاکٹر عنایت تہران یونیورسٹی میں تحقیق اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. انہوں نے فلسفہ اور سیاسی افکار سے متعلق بہت سی کتابیں ترجمہ و تصنیف کی. ڈاکٹر حمید عنایت کی معروف تصانیف میں مغرب کی سیاسی فکر کا جائزہ, تاریخ طبعی دین اور اسلام اور سوشلزم قابل ذکر ہیں. پچیس جولائی 1993 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ بری, بحری اور ہوائی حملے کیے. سن 1982 کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کا یہ سخت ترین حملہ تھا. صہیونی حکومت نے قابض صہیونیوں اور اپنے زرخرید ایجنٹوں کے مقابل جنوبی لبنان کے مسلمانوں کی مسلح مزاحمت کو بہانہ بنا کر یہ وحشیانہ حملے شروع کیے. ان حملوں میں 128 عام شہری شہید, 500 زخمی اور 400,000 سے زائد بے گھر ہوئے. اس کے علاوہ لبنان کے اقتصادی تنصیبات اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. اس غیر انسانی جارحیت کے باوجود لبنان کے عوام اور مجاہدین نے اپنی جدوجہد جاری رکھی, اور قابض صہیونیوں کو بالآخر مئی 2000 میں جنوبی لبنان سے نکلنا پڑا. 25 جولائی سن 2007 عیسوی کو پرتیبھا پاٹل ہندوستان کی 12ویں اور پہلی خاتون صدر بنی. اس سے پہلے وہ 2004 سے 2007 تک راجستھان کی گورنر تھی. ان کا پورا نام پرتیبھا دیوی سنگھ پاٹل ہے اور وہ 19 دسمبر 1934 کو ریاست مہاراشٹر کے جلگاؤں علاقے کے گاؤں ناد گاؤں میں ایک مراٹھی خاندان میں پیدا ہوئی تھی. پرتیبھا پاٹل نے جلگاؤں کے مولجی جیٹا کالج سے سیاسیات اور اقتصادیات میں پوسٹ گریجویٹ کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ لا کالج سے قانون میں گریجویٹ کیا. وہ 1962 میں ریاست مہاراشٹر کی قانون ساز اسمبلی کے لیے جلگاؤں سے منتخب ہوئی اور 1991 میں انتخاب جیت کر رکن پارلیمان بنی. پرتیبھا پاٹل کئی سال تک مہاراشٹر کانگریس کی ریاستی صدر بھی رہی اور ریاستی کابینہ میں مختلف قلمدان بھی سنبھالے. پرتیبھا پاٹل نے 19 جولائی 2007 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور تقریباً 2/3 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئی. انہوں نے 25 جولائی 2007 کو ڈاکٹر اے پی جی عبد الکلام کی جانشین اور ہندوستان کے 12ویں صدر کے طور پر حلف اٹھایا. سامعین اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک.
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو. سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے عنوان سے عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہات کا باعث بنے گا.
نوح کریمہ، نوح کریمہ، شبیہ پیغمبر اکبر، نوح کریمہ، شاہ کا دل بے اکبر، نوح کریمہ،
سامعین حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک عزت و وقار کی تحریک تھی، یعنی حق کی آبرو، دین کی آبرو، امامت کی آبرو اور اس راہ کی آبرو بچانے کی تحریک تھی جس کی جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام اسی آبرو کے مظہر تھے اور چونکہ جد و جہد کی اس لیے قابل فخر و مباحات بھی تھے. اسے حسینی عزت و افتخار کہتے ہیں. اگر کبھی کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور اپنا اندیا بیان کر دے لیکن اپنی بات پر ڈٹا نہ رہے بلکہ پیچھے ہٹ جائے تو اس صورت میں اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا. فخر اس شخص، قوم و جماعت کو کرنا چاہیے جو اپنی بات پر ڈٹی رہے اور جو پرچم اٹھائے اسے طوفانوں کی زد سے بچائے رکھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پرچم کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کے لیے اپنے پیاروں کی قربانیوں اسیری بھی قبول کی.
سامعین، بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور اس قیام پر ان کی ملامت کی۔ وہ لوگ برے یا چھوٹے نہیں تھے، بلکہ کچھ تو بزرگان اسلام میں سے تھے لیکن باشعور نہیں تھے، اور انسانی کمزوریاں ان پر غالب آ چکی تھیں۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی کمزوری میں مبتلا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا اور جھکے نہیں۔ جو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ باطن کی اس مانوی جنگ میں فاتح قرار پائے۔ وہ ماں جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو مسکراتے لبوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجا، وہ نوجوان جس نے زندگی کی ظاہری لذتوں سے منہ پھیر لیا اور خدا کی راہ میں قابل ستائش جہاد کیا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوس سجاد جیسے بوڑھے ساتھی جو بڑی آسانی سے بڑھاپے کی آرام طلبی اور اپنے گھر کے نرم بستروں کو بھول گئے اور عمدہ سختیوں سے روبرو ہوئے، وہ بہادر سردار جس کا دشمن کی فوج میں ایک مقام تھا، حور ابن یزید ریاحی جنہوں نے اس مقام سے منہ پھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام سے جڑ گئے، یہ سب کے سب اس مانوی جنگ میں فاتح رہے۔
سامعین، اس دن جو لوگ اخلاقی اچھائیوں اور برائیوں کی جنگ میں فاتح ہوئے اور عقل و جہل کے درمیان صف آرائی میں جن کی عقلیں جہل پر چیرہ دست ہوئیں، ان کی تعداد مٹھی بھر سے زیادہ نہیں تھی، لیکن شرف و عزت کی جنگ میں ان کی پائیداری اور جوان مردی کی وجہ سے طول تاریخ میں آج کروڑوں انسانوں نے ان سے درس حاصل کیا اور انہیں کا راستہ اختیار کیا۔ اگر ان کے وجود کی فضیلتوں کو ضلالتوں کے مقابل فتح نصیب نہ ہوتی تو تاریخ میں فضیلت کا درخت خشک ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس درخت کی آبیاری کی۔ کربلا انسان کو ظلم و جبر کے مقابلے میں قیام کے ساتھ ساتھ بے خوف بناتی ہے۔ جو زبانیں موت کے خوف سے حق بات کہنے سے خائف تھیں، انہیں کربلا والوں نے جرأت اظہار عطا کی۔ کربلا کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام اقوال اور افعال، نیز آپ کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے منقول تمام اقوال ثابت کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کا مقصد حق و انصاف کا قیام اور دین خدا کی تبلیغ اور شریعت کی حکمرانی اور ظلم و جور اور سرکشی کی بیخ کنی تھا۔ مقصد امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے راستے کو نمایاں رکھنا تھا۔
امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور خطبوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے، پروردگارا، یہ جو ہم نے اقدام کیا ہے، یہ جو ہم نے قیام کیا ہے، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں تجھے معلوم ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ اقتدار کسی انسان کا ہدف نہیں ہو سکتا۔ ہم انعام حکومت ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ دنیاوی جاہ و مقام کے لیے بھی ہمارا قیام نہیں ہے کہ ہم پرتعیش زندگی گزاریں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں، مال و دولت جمع کریں، ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کس لیے ہے؟ آپ نے کچھ جملے فرمائے ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں ہر دور کے لیے یہ ایک درس اور رہنمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دین کے پرچم لوگوں کے لیے لہرائیں، اور یہ پرچم اور دین کی نشانیاں لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنا اولین ہدف یہ قرار دیتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اصلاح کریں۔ اصلاح مطلب بدعنوانی کا خاتمہ۔ بدعنوانی یعنی کیا؟
سامعین، بدعنوانی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چوری بدعنوانی ہے، غداری بدعنوانی ہے، دھونس اور دھاندلی بدعنوانی ہے، اخلاقی انحطاط بدعنوانی ہے، غبن بدعنوانی ہے، اپنوں سے دشمنی بدعنوانی ہے، دین کے دشمنوں کی طرف جھکاؤ بدعنوانی ہے، دین مخالف چیزوں میں دلچسپی کا مظاہرہ بدعنوانی ہے۔ سب کچھ دین کے سائے میں وجود پاتا ہے۔ اس کے بعد کے جملوں میں آپ فرماتے ہیں تاکہ تیرے مظلوم بندے محفوظ رہیں، اس سے مراد سماج کے مظلوم لوگ ہیں، نہ کہ ظالم اور نہ ظالمانہ روش رکھنے والے، نہ ظلم کی تعریف کرنے والے، نہ ظالموں کے ہر کارے۔ مظلوم وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہو، کوئی چارہ نہیں ہو۔ مقصد یہ ہے کہ سماج کے ستائے ہوئے لوگ اور کمزور افراد چاہے جس سطح پر اور چاہے جہاں ہوں انہیں تحفظ حاصل ہو، عزت و آبرو سلامت رہے، مال و دولت سلامت رہے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس صورتحال کے بالکل مخالف سمت میں جانا چاہ رہے تھے جو اس ظالمانہ دور پر محیط تھی۔
کرام، آج بھی اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پھر وہی حالات ہیں۔ دین کے پرچم کو ہٹایا جا رہا ہے، خدا کے مظلوم بندوں پر مزید ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ظالم کے ہاتھ مظلوموں کے خون میں آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پھر انسانیت کراہ رہی ہے، آج پھر مظلوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ آج دنیا ایران کی کلی پالیسیوں سے واقف ہے کہ اس کا نصب العین مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ دنیا کی تمام مظلوم قوموں کی ببانگ دہل مدد کر رہا ہے۔ مگر دنیا اسی پر انسانی حقوق پامال کرنے اور دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ مغرب کی نظر میں جو اپنے حق کا دفاع کرے وہ دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں فلسطینی دہشت گرد ہیں۔ آج انسانی حقوق کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے اقدامات پر نظر ڈالیں تو اس میں سراسر ناانصافی اور سماجی بدعنوانیوں کا متلاطم سمندر موجزن نظر آئے گا۔ ہر طرف مظلوموں کا ہی حق پامال کیا جا رہا ہے اور دعویٰ مظلوموں کی حمایت کا کیا جاتا ہے۔
آج کا انسان 1000 سال پہلے یا 10000 سال پہلے کے انسان سے بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں یہ ہیں، وہ امن و تحفظ چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، شناخت چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے، امتیازی سلوک سے دوری چاہتا ہے، ظلم سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر زمانے کی ضرورتوں کی تکمیل ایسی چیز ہے جو ان ضرورتوں کے دائرے اور سائے میں ممکن ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں صرف دین خدا کے سائے میں ہی پوری ہو سکتی ہیں، اور بس۔ یہ دنیا کے تمام عزم اور یہ انسانی مکاتب فکر اپنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ انسانوں کو نجات دینے پر قادر نہیں ہیں۔ جب کوئی طاقت تمام سماجی وسائل کے ساتھ کسی سماج پر غالب ہو اور ظلم و جور کا راستہ اختیار کرے اور آگے بڑھے، تو اگر حق کے علمدار اس کے سامنے نہ کھڑے ہوں اور اس کے راستے کو نہ روکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں غیر ارادی طور پر اہل حق بھی ظلم و جور کے حامیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ تھا جس کے اس دور میں بڑے بڑے سردار اور بنی ہاشم کے بزرگان مرتکب ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور اسی لیے انہوں نے قیام کیا۔
امام حسین علیہ السلام کے سامنے کون کھڑا تھا؟ وہ ظالم و بدعنوان حکومت تھی جو معاشرے کو ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی۔ وہ اپنے زیر تسلط سماج پر ظلم و جور روا رکھتی تھی، اور خدا کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم اور غرور و تکبر کا رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ یہ اس حکومت کی واضح خصوصیت تھی۔ اس کے نزدیک جس چیز کی بالکل اہمیت نہیں تھی وہ معنویت اور انسانوں کے حقوق تھے۔ ایسی صورت میں کہ جب اسلامی نظام کے تحت قائم ہونے والی حکومت کا نصب العین ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جو دین اسلام کو مطلوب ہے،
تو حکومت کی نوعیت اور حاکم کا رویہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس زمانے کے بزرگوں کے بقول امامت کو سلطنت میں بدل دیا گیا تھا۔ امامت سے مراد ہے دینی و دنیاوی امور میں معاشرکی قافلہ سالاری، ایک ایسے قافلے کی رہنمائی جس میں شامل تمام مسافر ایک ہی سمت میں ایک اعلیٰ مقصد کی طرف گامزن ہوں اور امام لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحیح راستے پر واپس لائے، اگر کوئی تھک جائے تو اسے آگے چلنے کے لیے ہمت و حوصلہ دے، اگر کسی کا پیر زخمی ہو جائے تو اس کے پیر پر پٹی باندھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے اور سلطنت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔
سامعین، موروثی بادشاہت سلطنت کی ایک شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے سلطان ہیں جنہیں سلطان نہیں کہا جاتا، لیکن ان کا باطن دیگر انسانوں پر تسلط اور ظلم و جور کے جذبے سے بھرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چاہے جس دور میں ہو، اس کا جو بھی نام ہو، جب کسی ایک قوم یا کئی اقوام پر ظلم کرتا ہے تو اس کی حکومت کو سلطنت کہا جاتا ہے۔ تمام زمانوں میں استعماری حکومتیں رہی ہیں اور آج اس کا مظہر اور واضح مشتاق امریکہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی امہ کو ایسا ہی بنا دیا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اسی صورتحال کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی جد و جہد کا مقصد حقائق کو واضح کرنا، ذہنوں کو روشن کرنا، سماج کی ہدایت اور یزید اور اس سے پہلے کے دور میں حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا تھا۔
سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام کا قیام یہی سے شروع ہوا۔ اگر یزیدی حکومت کی جانب سے اس قسم کا احمقانہ اور غلط مطالبہ نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی انداز سے پرچم ہدایت اٹھاتے کہ جس انداز سے بعد کے ادوار میں آئمہ معصومین نے بلند کیے، اسی انداز میں لوگوں کی ہدایت کرتے اور حقائق بیان فرماتے۔ لیکن یزید نے جہالت و تکبر اور انسانیت اور انسانی خصائص سے دوری کی وجہ سے جسارت کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ہیہات من الذلہ۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیاسی تحریک کا ایک مقصد ذلت گریزی اور ذلت کو ٹھکرانا تھا۔ مولا کی تحریک کا شعار یہ تھا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ مولا کا یہ شعار طول تاریخ میں آپ کے تمام پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل رہا ہے اور ہے۔ جی ہاں، مکتب حسین میں سعادت کا معیار پیسہ، شہرت، عہدہ اور منصب نہیں ہے، بلکہ معیار عزت ہے۔ اس لیے فرمایا، ہے ہاتھ منت ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو یہی نظریہ دیا اور اسی راستے کی ہدایت فرمائی۔ درحقیقت امام حسین علیہ السلام نے موت کے حوالے سے آزاد انسانوں کے نظریے کو ہی تبدیل کر دیا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ موت برحق ہے، اس دنیا میں کسی کو باقی نہیں رہنا، سب کو ایک دن مرنا ہے، تو پھر کیوں نہ انسان اپنی موت کا خود انتخاب کرے۔ یہ انسان کو سوچنا ہے کہ اسے کس قسم کی موت چاہیے۔ آپ نے اس حقیقت کو برملا فرمایا کہ خدا کے لیے اور دین کے لیے تلواروں کے سائے میں مرنا ہی حقیقی زندگی ہے۔ آپ نے جب مشاہدہ کیا کہ آپ کی نصیحتیں بنی امیہ کے کارندوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اور یزید بھی ایک فاسق و فاجر حکمراں ہے جس کی بیعت نہیں کی جا سکتی اور حسین کی فطرت میں فرار بھی نہیں تھا، اس لیے مولا نے عزم حیدری کے ساتھ ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا اور اپنے مقدس لہو کے آخری قطرے تک جہاد کیا اور فرمایا، خدا کی قسم، ذلیل افراد کی طرح نہ بیعت کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح فرار کا راستہ اختیار کروں گا۔
امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا یہ اصول بھی قرآن سے اقتباس شدہ ہے۔ قرآن مجید نے عزت کا حقیقی مصداق خدا، رسول اور اہل ایمان کو قرار دیا ہے اور یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ منافق کبھی بھی اس حقیقت کو جان نہیں پائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اگر چاہتے تو باطل حکومت کو تسلیم کر لیتے، روضہ رسول کے مجاور بن کر گدی نشین بن جاتے، لیکن آپ نے مدینے سے ہجرت فرمائی، مکہ کو حالت احرام میں ایک بلند مقصد کے لیے چھوڑا۔ وہ وہی مقصد تھا جس کے لیے آپ نے تحریک کا آغاز فرمایا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا، میں نے کوفیوں کو وعدہ دیا ہے اور میں وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا نے اس مصیبت کو ٹال دیا تو وہ وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہم پر احسان کرتی آئی ہے، اور اگر وہی ہوا جو ہونا ہے تو بھی کامیابی اور شہادت ہے انشاءاللہ۔
سامعین، اب سماعت فرمائیں مولانا کمیل نورانی کی تقریر۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورہ مبارک رحمان کی اس آیت کی ابتدا ایک سوال سے ہو رہی ہے، اور حل استفامیہ کے ذریعے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا احسان کا بدلہ اور جواب احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ انسان جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجوہات میں یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، اور وہ واقعاً کسی مطلب کو جاننے کے لیے ایک سوال پوچھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جب کسی آیت کی ابتدا سوال سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس بات کو پوچھا جا رہا ہے اور اس کے مطالب کو دریافت کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوال تم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب پہلے ہی سے تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا، اس کا جواب پہلے ہی سے تمہاری فطرت پاکیزہ میں ودیعہ کر دیا گیا تھا خدا کی جانب سے۔ اس وجہ سے جب قرآن پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور جاہل نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، تو در حقیقت قرآن جواب دے رہا ہوتا ہے کہ جاؤ اپنی فطرت کی طرف رجوع کرو، دیکھو تمہارے نفس سے، تمہارے ضمیر سے، تمہارے وجدان سے تمہیں اس سوال کا کیا جواب ملتا ہے۔ تو ہر شخص کو اس سوال کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہاں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ، کیا احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے، جاؤ اپنی فطرت سے جا کر پوچھو، تمہاری فطرت سے آواز آئے گی، نہیں نہیں احسان کا بدلہ فقط احسان ہی ہو سکتا ہے، نیکی کا جواب نیکی ہی سے دیا جا سکتا ہے، اور جواب دینے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم اس محسن کو یاد رکھیں، ان کے احسان کو یاد رکھیں، ان کے احسان کا ذکر کریں۔ اسی لیے ہم کربلا کو یاد رکھتے ہیں، سید الشہداء اور ان کے باوفا اصحاب کو یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ اور امام علی مقام کا ایک بہت بڑا احسان یہ تھا جو نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانوں پر، قیامت تک آنے والے انسانوں پر، بلکہ اس پورے آفاق پر، امام حسین کا، امام مظلوم کا ایک احسان یہ تھا کہ امام علی مقام نے غیرت اور حمیت کا درس دیا، لوگوں کو عفت کا درس دیا، لوگوں کو غیرت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیور شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کا سر اٹھنے نہیں دیتا، وہ کسی اور پر ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی مظلوم کی فریاد سن کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ امام مظلوم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ درس دیا کہ تم اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو۔ اس کا تعلق بھی فطرت انسان سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان غیور ہوتا ہے، انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اس غیرت کا تعلق چند چیزوں سے محدود ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر پر حملہ ہو جائے، کسی شخص کے مال میں کچھ نقصان ہو جائے، بچے کھیلتے ہوئے کسی شخص کے گھر کا شیشہ توڑ دے، تو وہ فوراً غیرت میں آ جاتا ہے۔ یہ غیرت مالی ہے، یہ انسان کے اندر مال کی غیرت ہے کہ میرے مال پر نقصان آ رہا ہے، میرے مال کو نقصان ہو رہا ہے، میرے مال پر حرف آ رہا ہے، میں اس کو روکوں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، اور وہ غیرت میں آ جاتا ہے اور اپنے اس مال کا دفاع کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک میں حملہ ہوتا ہے، دشمن کی افواج جب کسی ملک پر چڑھائی کرتی ہے حملے کی غرض سے، اور میلی آنکھ اٹھا کر
اس ملک کے باشندوں کی طرف نگاہ کرتی ہے تو اس ملک کا ہر باشندے کے اندر ایک غیرت ملی، ایک غیرت قومی جاگ اٹھتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا، میں اپنے ملک کو اس قابل بنا دوں گا کہ یہ دشمنوں سے لڑے اور دشمنوں کے مقابلے میں اسے کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں غیرت مند ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ فقط ایک مادی حد تک یہ غیرت باقی نہ رہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے آگے بڑھے، اس کا تعلق دین خدا سے بھی ہو، اس کا تعلق خدا کی طرف سے جو آیات آئی ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، اس واقعے کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے دو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں علاقے میں، فلاں قریے میں، فلاں شہر میں جا کر یہ عذاب لے کر جاؤ اور ان کے شہر والوں پر عذاب نازل کرو، تو جب وہ دو فرشتے اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس شہر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو خدا کی عبادت کر رہا ہے ہم اس پر جا کر عذاب نازل کر دیں، تو دوسرا کہتا ہے بالآخر یہ خدا کا حکم ہے، خدا اپنے مصلحتوں کو جانتا ہے، تو وہ خدا سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ پروردگار اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ عابد تو تیری عبادت کر رہا ہے، یہ تو تیرے آگے تسبیح کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، رکوع بجا لا رہا ہے، تیری تسبیح اور تمجید کر رہا ہے، اور تو اس کے مقابل میں اسے عذاب اس پر نازل کر رہا ہے۔ تو پروردگار متعال کے یہ حدیث قدسی کے جملات ہیں، روایت کے جملات ہیں کہ پروردگار نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجْهُ غَضَبًا لِي قَطُّ، کہ یہ جو تمہیں عابد نظر آ رہا ہے تم فقط اس کی عبادت سے متاثر ہو رہے ہو، لیکن یہی وہ عابد ہے جس نے اپنی پوری زندگی اس کی گزر گئی لیکن اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوا کہ میرے لیے غضب کرتا، میرے لیے غیرت دکھاتا، میرے دین کے لیے غیرت دکھاتا، اس عابد کا کبھی رنگ نہیں اترا، کبھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، کبھی اس کے سر پر بل نہیں آیا اس وجہ سے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے کہ خدا کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے۔ تو اس عابد کی عبادت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ لم یتغیر وجہ، اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، کبھی بدلا نہیں، غضب لی میرے لیے غیرت دکھاتا، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، جاؤ اسے عذاب دے دو۔ آپ دیکھیں یہی بات سید الشہداء نے مدینے میں کی، بعینہ یہی جملات ادا کیے، مدینے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری اپنی ملکیت پر، تمہارے اپنے مفادات پر جب حرف آتا ہے تو تم چیخ اٹھتے ہو، تم پکار اٹھتے ہو، تم مد مقابل آ جاتے ہو، تم مقابلے کے لیے آمادہ نظر آتے ہو، لیکن خدا کے دین پر حرف آ رہا ہے، تمہاری غیرت سوئی ہوئی ہے، خدا کے دین پر، خدا کے دین کے نقوش کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، سنتوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، بدعتوں کا احیاء کیا جا رہا ہے، لیکن تم خاموش ہو، تم کچھ نہیں بولتے۔ دقیقاً امام مظلوم یہ کہہ رہا، لم یتغیر وجہکم، کیوں تمہارے چہروں کا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا، کیوں یزید جیسا شخص اسلام پر حکمرانی کر رہا ہے، یزید جیسا شخص جو کھلے عام یہ باتیں کر رہا ہے، یہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاہا ولا وحی نزل، یہ تو ہاشمیوں کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے سلطنت کے لیے کیا تھا، ورنہ نہ آسمان سے کوئی غیب کی خبر آئی تھی، نہ آسمان سے کوئی وحی اتری تھی، قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم نے، مودودی صاحب نے، بہت ہی اچھے کلمات ادا کیے، ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ امام مظلوم، امام حسین کیوں مدینے سے نکلے جبکہ بہت بڑے بڑے اصحاب، نامور شخصیات مدینے میں موجود تھی، تو انہوں نے کہا تھا تمہارا سوال غلط ہے، تم اپنے سوال کو درست کر لو، تمہارا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، سوال یہ نہیں ہے کہ جب مدینے میں کوئی نہیں نکلا تو حسین کیوں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل رہے ہیں، سوال یہ کرو کہ جب حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل رہے ہیں دین خدا کی حفاظت کے لیے تو مدینے کے لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ سنت نظر آئے گی جس طرح پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ میں جب دین کی بقا کے لیے کہ جب عیسائیوں نے یہ کہہ دیا آپ حق پر نہیں ہیں، یہ دین خدا کی طرف سے نہیں آیا، قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، دین عیسائیت ہے، تو پیغمبر حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ جاؤ بلاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پیغمبر اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، کیونکہ جب انسان حق پر ہوتا ہے، جب انسان کو یقین ہوتا ہے، 100% اسے معلوم ہوتا ہے میں حق پر ہوں، تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلتا ہے، لیکن جب اسے اس چیز کا 1% بھی شک ہوتا ہے کہ شاید میں حق پر ہوں یا نہ ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے لیے مشکلات کو ایجاد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ مقامات کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح پیغمبر اپنے گھر والوں کو اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں، اسی طرح امام مظلوم اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
اب کیسے جیئیں گے،
تمہیں دیکھ کے اب کیسے جیئیں گے،
سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے،
سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے،
پوشاک سیئیں گے پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا، ہائے میری جان۔ تجھے لاڈ سے پالا،
تجھے لاڈ سے پالا،
تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا،
گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا،
اس گھر سے اجالا، ایک باپ ضعیف کی میں ہوا بے سر و سامان۔
جی، تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ گیان واپی مسجد احاطے میں سروے پر سپریم کورٹ کی روک، سروے کے خلاف مسجد کمیٹی سپریم کورٹ گئی تھی۔ منی پور معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری، دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی۔ اور دہلی فساد معاملے میں ایک اور مسلمان ملزم باعزت بری۔ سامعین، اخبار اردو ٹائمز نے ہی مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے چیف جسٹس کا قلم۔ اخبار اس حوالے سے لکھتا ہے، ملک میں حالات اس قدر خستہ ہو گئے ہیں اور حکومت نواز آئی ٹی سیل کی دیدہ دلیری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ملک کے چیف جسٹس کو بھی ٹرول کرنے پر اتر آئی ہے۔ آئی ٹی سیل نے چیف جسٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس تقریباً 7 ایسے معاملات پر سماعت کرنے جا رہے ہیں جن میں حکومت کی پوزیشن کمزور ہے۔ چیف جسٹس چندچور کے اب تک کے انداز سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے لیے آئین ہی سب سے اہم ہے اور وہ قانون کی پاسداری کرنے میں حکومت کے فیصلوں کو پلٹنے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ اس ڈر سے آئی ٹی سیل نے ملک کی عدلیہ کے سب سے بڑے جج کے خلاف بھی حیضہ سرائی شروع کر دی۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے جج کو قانون کی پاسداری سے بھی روکنے کی کھلے عام کوشش ہو رہی ہے۔ قانون کی پاسداری ہو رہی تھی، وہ کیوں برداشت نہیں آئی ٹی سیل کو؟ کسی بھی دیش میں ملک کے چیف جسٹس کی قانون نوازی کو اس طرح سے ہدف تنقید نہیں بنایا جاتا ہے۔ چیف جسٹس سے آئی ٹی سیل اسی وقت سے تیش میں جب چیف جسٹس نے منی پور پر آواز اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نے کوئی کاروائی نہیں کی تو عدالت کرے گی، جس کے بعد مجبور ہو کر وزیر اعظم کو منی پور کا نام اپنی زبان پر لانا پڑا۔ منی پور اور واردات پر ارنب گوسوامی نے بھی آواز اٹھائی اور اسے شرمناک کرا دیا، لیکن وہ بھی چیف جسٹس کے بیان کے بعد ہی ہو سکا۔ 76 دن تک ارنب گوسوامی نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ یہ وہی ارنب گوسوامی ہیں جنہیں افغانستان میں ہونے والے تشدد اور افغانی شہریوں کی جان کی تو بہت فکر رہتی ہے، اور انہوں نے اس پر بہت پروگرام بھی کیے، لیکن اپنے ہی ملک کی ریاست منی پور کے تشدد پر آواز اٹھانے میں انہیں 76 دن لگ گئے۔ وہ بھی اگر چیف جسٹس اس واقعے پر کچھ نہ کہتے تو شاید ارنب گوسوامی بھی خاموش ہی رہتے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے انہیں 24 گھنٹے میں ضمانت دی ہے اور اب بھی ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، شاید اسی لیے ارنب گوسوامی مجبور ہو گئے ہیں۔ ارنب گوسوامی نے آنے والے وقت کی نزاکت کو بھی بھانپ لیا ہے۔ اپوزیشن ان کے چینل کے دروازے پر نہیں آ رہی ہے۔ یوٹیوبرس نے جو راہل گاندھی کی حمایت کی اور عام آدمی تک راہل گاندھی پہنچے، اس کا اندازہ ارنب گوسوامی کو بھی ہوا اور پیوش گوئل کو بھی ہوا، جنہوں نے 50 یوٹیوبرس سے ملاقات کی۔ کیوں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ارنب گوسوامی اپنے چینل کے لیے دروازے کھول رہے ہیں اپوزیشن کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں چینل کھڑا رہ سکے۔ بھاری بھرکم اشتہارات سے سونیا مانیو پر تو بہت پروگرام کیے، لیکن بھڑکتی آگ منی پور دکھائی نہیں دی۔ 70 دنوں تک منی پور کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بھی نہیں جاگے تھے چینل، لیکن چیف جسٹس کے حکم کے مطابق جیسے زبان کو دھار لگ گئی اور گودی میڈیا بول پڑا۔ منی پور کی آگ کی گرم ہوا پڑوسی ریاست میزورم تک بھی پہنچ چکی ہے، جس پر امریکی سفارت کا کار ایئر ایریک نے کہا کہ ہندوستان میں حقوق انسانی کی پامالی امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ امریکہ حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ شتروگھن سنہا کے کہنے کے مطابق ٹولیٹ محاورہ وزیر اعظم کے لیے فٹ رہا۔ انہوں نے اس بات پر بھی احساس دلایا اور وزیر اعظم نریندر مودی کو کہ آپ کو تالی ملتی ہے پھر عوام تالی کے ساتھ گالی بھی دینے کا حق رکھتی ہے۔ آئی ٹی سیل کا چیف جسٹس کو ٹرول کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ ذہنی اذیت دینا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، لیکن آئی ٹی سیل کو نہیں معلوم کہ یہ چند چور کے قانون کا قلم ہے جو بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیوں کا۔ پاکستان کا آذربائیجان کے ساتھ ایل این جی خریداری کا معاہدہ ہو گیا، وزیر اعظم۔ سندھ میں پی پی مخالف نئے اتحاد کی تیاریاں، عاشورہ کے بعد اجلاس طلب۔ اور پاکستان اور ایران تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار۔ سامعین، اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے کالم تحریر کیا، عنوان ہے الیکشن کب اور کیسا ہوگا۔ کالم نگار ڈاکٹر مجاہد منصوری لکھتے ہیں، بلا شبہ آئین پاکستان کے سکہ بند تقاضے کے مطابق کہ منتخب اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کمیشن متعلقہ سرکاری اداروں کی معاونت حاصل کرتے ہوئے 90 روز میں نئی اسمبلی وجود میں لانے کے لیے انتخاب کرانے کا پابند ہے، لیکن جاری پی ڈی ایم دور میں زرداری کی سرپرستی میں پنجاب اسمبلی کے درپے ہو کر اسے اپنا بنانے کی اتحادیوں کی سیاسی مارکارائی کے جواب میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی نے بھاری فریش مینڈیٹ حاصل ہونے کے یقین پر 7-8 ووٹوں کی اکثریت پر ڈگمگاتی پنجاب اسمبلی کو خود توڑ کر الیکشن میں جانے کا عملی اقدام اٹھایا۔ پورے اعتماد سے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی وفاق حکومت پر دباؤ بڑھانے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے تحریر کر دی گئی۔ عمران خان اور کسی کو بھی معمولی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ پی ڈی ایم اور اس کی وفاقی حکومت ایسی صورت میں آئین کے تقاضے پورے کرنے میں ایسا سیاسی کھلوڑا مچائے گی کہ الیکشن کمیشن، جس کی غیر جانبداری پی ڈی ایم کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف عوام کی نظر مشکوک ہوتی جا رہی تھی، اپنے حکومتی سیاسی حربوں سے کمیشن کی بنیادی فریضے کی ادائیگی میں اسے پکڑ کی فکر سے آزاد کر کے پہاڑ جیسی رکاوٹ بن جائے۔ لیکن ایسا ہو گیا۔ کمیشن اور آئین کی یہ پابندی کتنی ناگزیر جاندار تھی، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آئین سے انحراف کر کے بھی الیکشن سے بچنے کے پختہ منفی ارادے کے باوجود عدلیہ کو آئین کی پابندی کرانے کا نوٹس لینا پڑا۔ سو اپنی سیاسی کھال بچانے اور کسی بڑی قانونی پکڑ سے بھی بچنے کے لیے اسے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی نگراں حکومتوں کا قیام تو کرنا پڑا۔ جب یہ ہو گیا تو یہ خدشہ اور تجزیوں اور اندازوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 14 مئی کے انتخاب، کہ جس کی تاریخ الیکشن کمیشن کے گریز پر خود عدالت کو دینی پڑی، کا انعقاد بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو گیا۔ یہ اطلاق آئین کی 1973 سے جاری مسلسل خلاف ورزیوں کی انتہائی شکل ہے جو میثاق جمہوریت کے لمبرداروں نے بنائی۔ کون جانتا تھا کہ سپریم کورٹ کے انتظامی سیٹ اپ میں بھی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ سپریم کورٹ سے 14 مئی تک انتخاب کے انعقاد کا فیصلہ آتے ہی بینچ کی تشکیل پر متنازع بنائے عادات کے شرنگے اعتراض کر کے ایک طوفان مچا دیا گیا۔ فائر اندر سے ہی ہوا، اور وزیر قانون داخلہ اور اطلاعات تک اپنی سیاسی کمیونیکیشن کی ہائی فریکوینسی میں سپریم کورٹ کے پریکٹنگ آرڈر کو چیلنج کر کے فیصلوں کی منمانی وضاحت کرنے لگے۔ اس سے آئین تو ٹوٹا ہی، سپریم کورٹ خود جج صاحبان کے ہاتھوں تقسیم ہو کر عوام الناس میں اپنی ساکھ، اعتبار اور وفا پر بٹا لگا بیٹھی۔ اس ساری بنتی صورتحال کا سب سے زیادہ رد عمل پیپلز پارٹی کے دو نامور باوقار بیرسٹر صاحبان چودھری اعتزاز حسن اور جناب لطیف کھوسا کی طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور ملک بھر کے وکلا کی طرف سے آیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، آئیے اب نشریات کے آخر میں سماعت فرمائیں ہمارا پروگرام آج کا ایران، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستانی فوج کے سربراہ سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات میں سیکورٹی سرحدوں کو محفوظ اور اقتصادی سرحدوں میں تبدیلی لانے کے ایران کی حکمت عملی پر زور دیتے ہوئے سرحدی منڈیوں کی ترقی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو عملی جامہ پہنانے پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پڑوسی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی کی جہاد میں سے ہے۔ انہوں نے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے دونوں ممالک کے سنجیدہ ارادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باہمی معاہدوں کے نفاذ میں تیزی سے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان سیاسی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اس ملاقات میں پاکستانی فوج کے سربراہ نے بھی اپنے پڑوسیوں بالخصوص پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی کی تعریف کی اور اسے عالم اسلام کے لیے بہت قیمتی موقع قرار دیا۔ سامن، عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں پیر کی شام تہران پہنچے اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں دونوں برادر اور ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا اور مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کے فروغ کو دونوں ممالک کے تعلقات کی دیرینہ علامت قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی جمہوریہ ایران کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہمسائگی، بات چیت اور تعاون کی پالیسی پر تاکید کی اور کہا، اس تناظر میں خلیج فارس کے چار ممالک کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ہم نے 8 ساحلی ممالک کے درمیان مذاکرات اور تعاون کے لیے ایک فورم کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز سے خطے میں پائیدار سلامتی اور خلیج فارس کے مشترکہ تعاون کو تقویت ملے گی۔ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی نے بھی دونوں ممالک کے تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں اور پہلے سے دستخط شدہ دستاویزات پر عمل درآمد کے عمل کا مسلسل جائزہ لیا جائے اور اقتصادی اور تجارتی میدانوں بالخصوص تجارتی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے زمینیں فراہم کیے جائیں۔ سامن، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی رابطہ کار برائے امور افغانستان کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اگر عالمی برادری نے دہشت گرد گروہوں کی نقل و حرکت سے افغانستان کے سیکورٹی چیلنجز پر سنجیدگی سے توجہ نہ دی تو اس کے منفی نتائج خطے اور دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اس ملاقات میں حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی رابطہ کار برائے امور افغانستان کے عہدے پر فریدون سینرلی اوغلو کی تعیناتی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے مسئلے میں اقوام متحدہ کے مرکز میں علاقائی اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے چیلنجوں کو حل کرنے میں مدد کے لیے علاقائی اقدامات بالخصوص پڑوسیوں کے فریم ورک کی حمایت کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں اوغلو نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ تبادلہ خیال اور بات چیت کے موقع پر اطمینان کا اظہار کیا اور افغانستان کی مختلف سیاسی اور سیکورٹی جہتوں میں پیش رفت اور حالات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اس ملک میں ایک جامع حکومت کی تشکیل میں مدد کے لیے علاقائی اقدامات اور پڑوسیوں کے فریم ورک کی حمایت میں اقوام متحدہ کی خواہش پر تاکید کی۔ سامن، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں خلیج فارس کے علاقے میں F-16 لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کے امریکی دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ خطے میں کسی بھی اشتعال انگیز، غیر تعمیری اور عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات سے گریز کرے، اس لیے کہ سیکورٹی خلیج فارس کے تمام ملکوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت نے علاقائی مسائل کے حوالے سے کبھی پرامن اور تعمیری کردار ادا نہیں کیا اور ایران کسی بھی غیر قانونی اور غیر تعمیری اقدام کی جو علاقائی سلامتی کو متاثر کرتا ہو پوری حساسیت اور سنجیدگی کے ساتھ نگرانی کرتا ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کسی بھی اشتعال انگیز اور غیر قانونی اقدام کے بارے میں جو خاص طور پر اس کی سرحدوں کے قریب ہو نہایت حساس ہے اور اس پر خصوصی توجہ دے گا اور اس کی وجہ سے اس کی مسلح افواج کی فضیلت اور قابلیت پر غور کیا جائے گا کہ وہ سرحدوں اور سمندری اصولوں کی حفاظت کو بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی قانون کے مطابق بنائے گا اور اپنے مسلمہ حقوق سے استفادہ کرے گا۔ سامن، سویڈن میں قرآن کریم کی ایک بار پھر بے حرمتی کے بعد تہران میں اس ملک کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش کے نام اپنے پیغام میں لکھا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی دوبارہ بے حرمتی کی افسوسناک خبر سے پوری دنیا کے مسلمانوں اور ادیان الہی کے پیروکاروں کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی ہے اور اس توہین آمیز اقدام سے غم و غصے اور تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران گزشتہ ایک مہینے کے اندر سویڈن حکومت کی جانب سے دوسری بار قرآن مجید کی بے حرمتی کی توہین آمیز اور اشتعال انگیز حرکت کی اجازت دیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اس طرح کی حرکتوں کا جاری رہنا تمام مسلمانوں کی واضح توہین اور مختلف قوموں کو اشتعال دلانا ہے، جس کا مقصد اسلاموفوبیا اور شدت پسندی کو بڑھانا ہے۔ سامن، ایران کی ٹیم نے والی بال کے عالمی مقابلوں میں اپنے تمام حریفوں کو شکست دیتے ہوئے چیمپئن شپ کو اپنے نام کر لیا۔ بحرین کے دارالحکومت مناما میں گزشتہ دنوں ہو رہے U21 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایران نے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھا اور فائنل راؤنڈ میں اپنے سخت حریف اٹلی کو شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ اتوار کی رات کھیلا گیا، جس میں ایران کی ٹیم نے اٹلی کو 3-2 سے ہرا کر اپنی لگاتار 8ویں کامیابی درج کی اور ورلڈ چیمپئن قرار پائی۔ ایران نے میچ کے پہلے، چوتھے اور پانچویں سیٹس میں 25-20، 25-16 اور 15-9 کے تناسب سے کامیابی حاصل کی۔ ان عالمی مقابلوں میں ایران دوسری بار چیمپئن بنا ہے۔ اس سے قبل ایران نے 2019 میں اس چیمپئن شپ کو اپنے نام کیا تھا، جبکہ اٹلی 2 سال قبل 2021 میں مقابلوں کا چیمپئن قرار پایا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔